قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى برے دیگر نثار وجود پاک و مطہر محمد علی محمد بالخصوص وجود مبارک حضرت بی بی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اجمعین باواز بلند صلوات برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت بالخصوص جو گزشتہ سانحات کے زخمی ہیں یمن میں عراق میں اور دیگر شام میں جگہ جگہ خود ہمارے ارض وطن میں ان سب کی جلد از جلد شفا یابی کے لیے اجمعاً باواز بلند صلوات برائے نیسی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت بتعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً باواز بلند صلوات خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دیں انشاءاللہ زین محترم اس گزارش کے ساتھ کہ اگر ممکن ہو کہ برادران تھوڑا قریب تشریف لے آئیں یا سامنے اگر آ جائیں جو پیچھے ہیں تو اس گزارش کے ساتھ باواز بلند صلوات زین محترم سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں بے مناسبت شہادت حضرت بی بی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کی شب قریب ہے اس مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کروں گا اور بالخصوص حضرت کے یعنی جناب سیدہ کے وہ آخری معصوم فرزند کے جن کے زمانہ امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے امام وقت کی خدمت میں اجمان ہم تعزیت و تسلیت عرض کریں گے اس مصیبت کے موقع پر کہ یقیناً یہ اہل بیت کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے کہ جسے ہر ایک نے یاد کر کے گریہ فرمایا ہے کربلا کے بعد اگر دوسری مصیبت جس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے وہ یہی مصیبت ہے افسوس کے کلام الہی کے جسے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے ہوتے ہوئے بھی امت نے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جس کے بارے میں آپ کی وہ دختر کہ جس نے مصیبتوں کی بڑی منزلیں طے کیں اس نے یہ فرمایا کہ اس امت نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ اگر پروردگار ہم سے دشمنی کرنے کا ہم سے کینے کا ہم سے دشمنی کا حکم دیتا تو پھر جو یہ امت سلوک کرتی یہ وہ سلوک انہوں نے اس صورت میں کیا ہے کہ جب کہ ہم سے محبت و مودت کا حکم دیا گیا تھا یعنی کس قدر برعکس اس امت کا رویہ اور سلوک رہا ہے اہل بیت کے ساتھ قربان جائیں اس گھرانے کے کہ جس نے امت کے سلوک کے باوجود بھی اپنی ہر محبوب ترین عزیز ترین شے کو قربان کر کے خدا کے دین کا تحفظ کیا اور اس دین کو بچایا یقیناً یہ وقت قلیل ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر کئی اگر نشستیں ہوں طویل تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اس کی جزیات اور پہلو اس قدر زیادہ ہیں۔ مگر سر دس ہم جس مناسبت سے بات کر رہے ہیں، جو مناسبت تھی برادران نے یہی کہا کہ اسی مناسبت سے تذکرہ ہو جائے۔ جس ذات گرامی قدر کی یہ مناسبت ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا مقام اور درجہ پروردگار عالم نے یہ قرار دیا ہے کہ اسے اول تا آخر آنے والے جہان نسواں میں افضل ترین قرار دیا، سیدت النساء العالمین قرار دیا۔ کہا مریم بھی سیدہ تھیں، کہا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اور فاطمہ کل جہان نساء کی سردار ہیں، تمام عالمین کی، جو بھی تصور کر سکتے ہیں، ماضی کی ہوں، آج کی ہوں یا آنے والے وقت کی، تمام جہان بشریت کی جتنی بھی خواتین ہیں جناب سیدہ ان کی سردار ہیں۔ یہ مقام وہ کہ جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا۔ قرآن کی چار منتخب خواتین میں سے برتر جناب سیدہ، تین کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، قرآن میں بھی موجود ہے، ایک کا نام جو ہے وہ آپ اس کے علاوہ سنا کرتے ہیں۔ قرآن نے تذکرہ جن کا کیا وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا، اسی طرح جناب آسیہ زوجہ فرعون بنت مزاحم وہ قرآن میں موجود، تیسری خاتون خود مادر گرامی جناب سیدہ کی بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ بڑی منتخب خواتین ہیں، بزرگ اور جلیل القدر خواتین ہیں، ان کا بڑا مقام ذکر ہوا ہے روایات میں بھی اور قرآن میں بھی۔ مگر ان سب کے اندر جس بی بی کو سب سے بلند مقام عطا کیا پروردگار عالم نے، وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کا مقدر آپ اس آیت میں شامل ہیں جس آیت کو آپ کی خدمت میں ہم نے تلاوت کیا، جسے اجر رسالت کے مقام پر بیان کیا گیا، کہ پیغمبر کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں طلب کرتے اور دے بھی نہیں سکتا، جہاں بشریت مل کر بھی اجر رسالت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں عموماً کہ اجر رسالت، یہ اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت نہیں، یہ اجر رسالت نہیں، اجر رسالت تو پروردگار پہ ہے، یہ اجر رسالت نہیں ہے، بلکہ اس مقام پہ جب لوگ کچھ اگر دینا چاہتے ہیں پیغمبر کو، تو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت تم سے کچھ نہیں چاہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرن، کوئی تم سے اجر نہیں چاہیے، ہاں تم سے اتنا تقاضا ہے، اتنا تقاضا ہے کیا، الا المودۃ فی القربٰ، بس اتنا کرو کہ تم قرابت داروں سے مودت رکھنا۔ یہ ایک تو حکم ہے مودت رکھنے کا، جی جناب یہ محبت واجب، جی ہاں قرآن کا حکم ہے اہل بیت سے، قرابت دارانے پیغمبر خدا سے محبت واجب ہے، کیونکہ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے اس لیے یہ محبت واجب بھی ہے۔ فلسفہ کیا ہے اس محبت کا، اس کے وجوب کا، کیوں یہ محبت ہم سے طلب کی گئی، کیوں چاہا گیا کہ ہم قرابت دارانے اہل بیت سے، یعنی اہل بیت رسول سے، قرابت دارانے رسول سے ہم مودت رکھیں، تو فلسفہ محبت مودت جو ہے وہ اصل ہے۔ اگر کوئی اس فلسفے کو نہ سمجھے کہ کیوں یہ مودت قرار دی گئی ہے، بس یہ کہ ہاں محبت قرار دی گئی، محبت ہے ہمیں اور اس محبت کا اظہار ہم گوناگون طریقوں سے کیا کرتے ہیں، بس یہی کہ ہم محبت رکھتے ہیں اور ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ یہ محبت ہم سے کیوں تقاضا کی گئی ہے، تو پھر ہم شاید وہ فیض جو اس محبت سے اٹھا سکتے ہیں، وہ فیض ہم اس محبت سے نہیں اٹھا سکیں گے، محروم رہ جائیں گے اس فائدے سے کہ جو فائدہ پروردگار عالم کو پہنچانا مقصود ہے اس محبت کے ذریعے۔ توجہ فرمائی، ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت ہماری محبت کے بھوکے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے پھر انہیں کسی کی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہو پھر اسے کسی اور کی محبت کی کوئی طلب یا بھوک ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی؟ خالق کائنات، مالک، پیدا کرنے والا جنہیں اپنا محبوب قرار دے، جن سے محبت کرے، تو انہیں کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی گویا جو مودت ہم سے تقاضا کی گئی وہ ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ اہل بیت رسول کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو اس محبت کی ضرورت جو ہم اہل بیت سے رکھیں، اور نہ ہی اہل بیت کو خود ضرورت ہے اس محبت کی جو ہم اہل بیت کی نسبت محبت و مودت رکھیں۔ تو جب ان دونوں کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کی نہ اہل بیت کی، تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ تو پھر پروردگار عالم آگے چل کے اپنے ہی کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے پیغمبر کہہ دیجئے جو مقام اجر رسالت پہ تم سے میں نے تقاضا کیا ہے اس محبت کا مودت کا، فہو لکم، یہ تمہارے ہی لیے ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس محبت کی تمہیں ضرورت ہے۔ بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا مگر بچے بھی اس مثال کو سمجھ جائیں گے، سادہ سی مثال، بڑی آسان سی مثال۔ اب یہاں کہیں اگر پلگ لگا ہوا ہو تو اس پلگ کے اندر ہم جو اپنے اکثر جو ضرورت ہوتی ہے موبائل کا ٹو پن لگا دیتے ہیں، استری لگا دیتے ہیں، تو اس پلگ کے اندر جو پاور موجود ہے اسے ہماری استری کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے اس چارجر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے اس استری کو، وہ الیکٹرسٹی جو اس کے اندر ہے، جو پاور اس کے اندر ہے، اس کی ضرورت ہے ہماری اس آئرن کو، استری کو، ہمارے موبائل کو ضرورت ہے۔ یہ کنیکٹ اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ہم محتاج ہیں، ہم بے فضیلت ہیں، ہم بے کمال ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان سے محبت کر کے، مودت کر کے، رابطہ رکھ کے، ان کی یاد رکھ کے، ہم بے کمال لوگ با کمال بن جائیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ہماری ضرورت ہے، فہو لکم، یہ جو تم سے مودت کا تقاضا کیا گیا یہ تمہارے لیے ہے۔ ان کو تو اللہ نے وہ کچھ عطا کیا ہے کہ جو کائنات کی کسی اور مخلوق کو نصیب ہی نہیں ہے، جو انہی کا خاصہ ہے، جو مقام، جو رتبہ، جو شرف، جو حیثیت، جو قوتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، تو انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے رب سے اتنے قریب ہیں کہ کسی اور کا قرب انہیں چاہیے ہی نہیں، انہیں نہیں چاہیے۔ مگر ہم اتنے خام ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھو ان سے ارتباط کرو۔ اللہ اکبر، اگر میں اسی مثال کو سامنے لیا ہوں اور بات کو اور ذرا آپ کی خدمت میں اور بہتر انداز میں اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اگر عرض کرنا چاہوں، تو ہم یہاں یہ جو ہم تک پہنچائی جاتی ہے، یہ پول لگا کر اور جناب جو ٹرانسفارمر لگا کے اور آگے تک پہنچا کے جو ہمارے پلگ تک آتی ہے، منبع سے، منبع مخزن جو ہے بجلی کا، جو پاور ہاؤس کہلاتا ہے، پاور ہاؤس سے جو بجلی یہاں پہنچتی ہے وہ ہوتے ہوتے یہاں پر اس قابل بنا دی جاتی ہے کہ اگر ہم ٹچ کریں تو ہمارا فیوز نہ اڑ جائے، توجہ کی، اسری نہ اڑ جائے، اسے اتنا ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے اگر ہم کنیکٹ ہوں گے، کسی چیز کو کریں گے تو سب کچھ اڑ جائے گا، یہی ہوگا نا۔ تو ہماری بقا کی خاطر اسے اتنا سافٹ اور آسان اور ہلکا کر دیا جاتا ہے، ہوتی وہیں سے ہے مگر ہم تک اس انداز میں پہنچائی جاتی ہے کہ جب ہم اس سے کنیکٹ ہوں، اپنی جتنے بھی ہمارے ایکسیسریز ہیں، جو کچھ بھی ہماری برقی آلات ہیں، جب اسے ہم کنیکٹ کریں تو کوئی خراب نہ ہو، اسے ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ وائلہ پیچھے وہ ایک سلسلہ ہے، بالکل اس طرح سمجھ لیے کہ خاندان عصمت و طہارت کا ارتباط اپنے پروردگار سے جو ارتباط ہے، جو قوت ہے، اللہ نے انہیں وسیلہ قرار دیا ہے کہ ان کے ذریعے آؤ، پکارو اللہ کو، یقیناً مانگنا اللہ ہی سے ہے، مگر ان کے ذریعے سے مانگو، ان سے ارتباط رکھو، کیونکہ وہ جس مقام پر ہے، اگر انسان ڈائریکٹ سمجھنا چاہے اور ڈائریکٹ چاہے اس پاور سے استفادہ کرنا، تو یہ انسان کے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے تقاضا کیا تھا نا، اے خدا مجھے دکھا، تو کوہ طور پہ کیا ہوا، جو ساتھ گئے تھے سب جل کے خاکستر ہو گئے، یہ بے ہوش ہو گئے، نہیں پروردگار کا تم نہیں برداشت کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں انسان میں۔ کسی نے سوال کیا تھا مولا سے، تو مولا نے کہا کہ دیکھو سورج کو دیکھو، کہا نہیں دیکھ سکتے، آگے چنے، کہا جب تم اس کی ایک مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے تو اسے دیکھنے کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو اس کی ایک مخلوق ہے جس پہ تم اپنی نظریں نہیں دکھا سکتے، اندھے ہو جاؤ گے، تکلیف ہو جائے گی، ایک مخلوق کو دیکھنے کی طاقت نہیں تمہارے اندر، اور تم اس پروردگار کو، اس خالق کو کہہ رہے ہو کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے آپ نے۔ لہذا اس پروردگار نے یہ پاکیزہ ہستیاں ہمارے لیے وسیلہ قرار دی کہ وہ تمام تر فیض جو پروردگار اپنے بندوں کو پہنچانا چاہتا ہے وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ ان سے ارتباط، ان سے توسل کر کے جو ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹ تصور نہیں کر سکتے. خدا نے ایک نظام بنایا، میں اس کی بحث کو طولانی نہیں کرنا چاہتا، یہ خود ایک بحث ہے کہ قدرت نے اس کائنات کے اندر بھی آپ دیکھیے عالم اسباب بنایا ہے، وسائل بنائے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے پروردگار عالم نے اپنے بندوں تک اپنا فیض پہنچایا ہے. معنوی اور روحانی اعتبار سے جو فیض ہے وہ محمد علیہ محمد کے ذریعے ہم تک پہنچ، مادی اعتبار سے تو چاروں طرف ہمارے یہ مادی مخلوقات موجود ہیں، مگر معنوی اور روحانی اعتبار سے جو فیض ہے روح کے کمال کے لیے، باطن کی صفا اور پاکی کے لیے، وہ پروردگار عالم نے ان پاکیزہ ہستیوں کو منتخب فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ ان سے مودت رکھو، کہ ان سے مودت رکھنا فہو لکم، یہ تمہارے ہی لیے، یعنی اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اسی سے تمہیں کمال حاصل ہوگا، اسی سے تمہیں خدا کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی. نہنو صراط المستقیم، یہ چھٹے امام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں ہم سیدھا راستہ ہیں، تو سیدھا راستہ ہی ہے، یعنی ان کے اخلاق، ان کا کردار، یہی ہمیں اللہ کا قرب عطا کرے گا اسی کے ذریعے. لہذا جناب سیدہ سلام علیہ کی ذات اسی اہل بیت کی ایک ایسی برجسہ ذات ہے کہ جو محور نظر آتی ہے. جب جبرائیل پوچھتے ہیں زیر کسا کون ہے پروردگار، تو پروردگار اسی ذات کو مرکز تعارف قرار دیتا ہے، فرماتا ہم فاطمت و ابوہا و بعلہا و بنوہا، سردار انبیاء، وجہ تخلیق کائنات، اول ما خلق اللہ نوری، لولا کا لما خلقت الافلاق، وہ ذات زیر کسا ہے مگر پروردگار، اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، نہ نام بیان کر رہا ہے، نہ کوئی اور حیثیت بیان کر رہا ہے، نہ رسول، نہ نبی، نہ نام، نہ سید الاوصیاء، نہ ان کا نام، نہ ان کا منصب، کچھ نہیں، نہ صداران جنت کا نام، نہ ان کا منصب، کچھ نہیں. کون ہے؟ فاطمہ ہے. اب کون، اب کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر کسی کی کوئی حیثیت بھی بیان کی تو وہ کنیت اور رشتے کے ذریعے. ابو ہا کیا ہے؟ ابو اس کا تذکرہ نہیں ہے، بس فاطمہ کے باپ، یہی کافی ہے. وبالوہا اور ان کے شوہر، بھائی اتنا ہی کافی ہے، باقی امام ہیں، وصی رسول خدا ہیں، ولی خدا ہیں، کوئی حیثیت ذکر نہیں کی، بھائی اتنا کافی ہے کہ فاطمہ کے شوہر ہیں. اللہ اکبر. وبنوہا اور ان کے فرزند ہیں، سید الشہداء ہیں، اہل جنت جوانوں کے سردار ہیں، نواس رسول ہیں، وہ ان کی حیثیت ہے اپنے مقام پر، مگر یہاں پروردگار ذکر نہیں فرما رہا، بس اتنا کافی ان دونوں کے لیے کہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. بی بی کی ذات تو یہ ہے. خب ایسے میں عزیزان محترم، جناب سیدہ محور قرار پاتی ہیں، آپ وہ ہیں کہ جناب ختمی مرتبت بچپن سے جو آپ سے عشق و علاقہ رکھتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، وہ آپ نے مختلف واقعات جو سنے حضور کے جناب سیدہ کی نسبت، اس میں بڑا واضح ہے، چھوٹی سی ہیں مگر آپ کا انداز اپنے پدر بزرگوار کی نسبت، وہ محبت کا اظہار اور وہ فکر مندی حضور کے کاموں کو جس طرح جناب سیدہ بچپن سے انجام دیا کرتی تھیں، اپنے بابا کے امور کا خیال رکھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ کبھی کوئی خدا نخواستہ کوئی آلودگی گندگی آپ پر پھینک دیا کرتا تھا، آپ جب گھر تشریف لاتے تھے آپ روتی جاتی تھی اور صاف کرتی جاتی تھی آپ کے سر سے، آپ کے لباس سے. اور یہ جناب چھوٹی سی ہیں مگر اتنا گوارا نہیں ہرگز کیونکہ میرے بابا کے ساتھ اس طرح جسارت کرے. آپ اس طرح کیئر کرتی تھیں، اس طرح خیال رکھتی تھیں اپنے پدر بزرگوار کا کہ سردار انبیاء نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا فاطمتو، کیا فرمایا؟ ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں جیسی ہے، جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے اور بے قرار ہو جاتی ہے، اسے کوئی ذرا سا بھی گزن، کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ ہو، بالکل. جناب سیدہ ایک بیٹی ہیں مگر اپنے بابا کے لیے ان کی جو انداز و فکر مندی ہے اور جو کیئر ان کر رہی ہیں اور جو خیال رکھ رہی ہیں، وہ ایسے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. اللہ اکبر. میں اسی موضوع کو اگر چھیڑ دوں تو اسی میں بڑا مفصل جا سکتے ہیں. ایک ماں جب کہا پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر معاذ اللہ کوئی لفاظی نہیں کر رہے، پیغمبر کوئی جذبات کا شکار ہو کے جذباتی بات نہیں کر رہے، اگر پیغمبر فرما رہے ہیں تو یہ پیغمبر کا کلام ہے، اگر فرما رہے ہیں تو واقعاً حقیقت یہی ہے. یعنی انداز جناب سیدہ کا وہی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، پیغمبر مبالغے سے کام نہیں لیتے. اور اگر میں بات کروں پیغمبر، تو پیغمبر کے لیے پروردگار فرماتا ہے بما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے مگر یہ کہ جو اللہ کی جانب سے وحی ہو. اگر پیغمبر فرما رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے، تو یقیناً جناب سیدہ کا بچپن سے یہ عمل رہا اور یہ روش رہی ہے اور دل سوزی رہی ہے آپ کی. حتی ماں جس طرح ایثار کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ ایثار رہا جناب سیدہ کا. خود بھوکی رہنی مگر اپنے بابا کے لیے بھجوا دیا، اگر کوئی اچھی غذا آئی تو خود نہیں کھایا مگر اپنے بابا کے لیے بھجوا دیا. آپ کی وہ واقعات مفصل جن کے لیے یقیناً وقت چاہیے میں ابھی بیان نہیں کر رہا، جناب سیدہ کا ایک کردار رہا. اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں عرب کے اس معاشرے میں جہاں بیٹی باعث ننگوار سمجھی جاتی تھی، اگر خبر دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو سر جھک جاتا تھا اس عرب کا کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے. اور پھر وہ فرصت ڈھونڈتا تھا کہ جتنی جلد ہو اسے جا کے زندہ درگور کر دوں. جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے، جو انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں باب عمرہ کی طرف سے جب نکلتے ہیں تو پل حفائر ایک آتا ہے، پل حفائر کے دائیں جانب جب خانہ کعبہ سے آپ آ رہے ہوں تو پل حفائر پہ چڑھنے سے پہلے دائیں جانب شروع میں ہی ایک خالی تکون سا پلاٹ وہاں پہ بنا ہوا ہے، چاروں طرف بڑی قیمتی زمینیں، ہوٹل بنے میں، وہ خالی پڑا ہوا ہے، شروع سے آج تک کچھ بنا ہی نہیں ہے. جب پوچھا کہ جناب یہ کون سی جگہ ہے، تو کہنے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. یعنی عرب نے وہ اپنی جاہلیت اور ظلم پہ اپنی رسم جہاں ادا کرتے تھے اس جگہ کو دو باقی رکھا، مگر اہل بیت اور بنی ہاشم کا محلہ سب وہاں پہ ختم کر دیا گیا. وہ تمام بہترین جو اصحاب کے مقامات تھے، یادگاریں تھیں، وہ سب کی سب ختم کر دی، مگر یہ جگہ آج بھی ان عربوں نے باقی رکھی جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. خب اس معاشرے کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی اس بیٹی کا جو احترام لوگوں کے سامنے آپ نے پیش کیا، اس نے اس مقام کو بیٹی کے اتنا بلند کر دیا کہ جتنی بیٹیاں درگور کر کے بیٹی کے مقام کو پس کیا گیا تھا، اس سے بے درجہ بلند مقام بنا دیا اللہ کے رسول نے کہ سید کونین، وجہ تخلیق کائنات، اللہ اکبر، سردار انبیاء. جب جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں تو اپنے مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے مقام پر جناب سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے. اللہ اکبر، بیٹی کی اتنی تکریم، بیٹی کا یہ مقام ہے. ذہنوں سے وہ جاہلیت کے دور کی جو رسم تھی اور وہ جو حیثیت بنا رکھی تھی انہوں نے، وہ انہوں نے رموو کر دی اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے. اور جناب سیدہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول کوئی صرف ایک جلوہ دے رہے ہیں، کوئی لوگوں کے سامنے صرف شو کر رہے ہیں، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صرف شو کر رہے ہیں اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی کو مارا نہ جائے، زندہ درگور نہ کیا جائے. اس مطلب یہ جو آپ کھڑے ہو رہے ہیں احترام کر رہے ہیں، اس کا سبب یہ کہ بیٹی کے لیے جو ربش ہے اسے بدلنا چاہتے ہیں. نہیں عزیزان محترم، یہ صرف اس لیے نہیں تھا، جناب سیدہ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے باطن میں ایسی تھیں کہ جس کی معرفت اللہ کے رسول کو تھی، اور اللہ کے رسول اس معرفت کی بنیاد پہ جو جناب سیدہ کی نسبت ہے، آپ جب تشریف لاتی ہیں تو سردار انبیاء آپ کے احترام میں کھڑے. احترام کیا ہے؟ احترام بیٹی کا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، احترام بیٹی کا نہیں ہے. یہیں سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ توجہ رکھیں، جناب سیدہ کا یہ مقام، یہ حیثیت، یہ شرف جو اللہ نے مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے، یہ اس لیے کہ آپ نبی کی بیٹی ہیں. نبی کی بیٹی ہیں تو انبیاء کی بیٹیاں اور بھی رہی ہیں، اور حضور کے حوالے سے بھی ایک بحث رہتی ہے، مگر نہیں، بیٹی ہونے کے عنوان سے آپ کا یہ شرف نہیں ہے. شوہر ہیں جناب امیر المومنین آپ کے، آپ زوجہ ہیں جناب امیر المومنین کی، اس لیے آپ کو شرف ملا ہے، تو امیر المومنین کی زوجہ تو اور بھی ہیں. توجہ فرمائیں آپ نے، امیر المومنین کی زوجہ اور بھی ہیں، بعد میں آپ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین آپ کی زوجہ ہیں، مگر ان کا وہ مقام اپنے مقام پر جو ان کا مقام ہے وہ ہے، مگر جناب سیدہ والا مقام نہیں ہے ان کا. ان کی نسبت یہ ارادت و محبت جو جناب سیدہ کی نسبت ہے وہ نہیں ہے، وہ روش جو جناب سیدہ کی نسبت اہل بیت کی دیگر افراد کی وہ کسی اور کی نسبت نہیں ہے. نہیں جناب، آپ 11 ائمہ کی ماں ہیں، 11 معصوم ائمہ کی ماں ہیں، تو آپ کا بڑا مقام ہے. اگر 11 معصوم ائمہ کی ماں ہیں اس لیے آپ کا یہ مقام ہے، تو پھر تو آپ سے زیادہ مقام ہونا چاہیے اس بی بی کا جو جنت البقیع میں مدفون ہے، جو کہ 12 ائمہ کی ماں ہیں. فاطمہ بنت اسد، وہ تو حضرت علی کی بھی والدہ ہیں، وہ تو 12 کے 12 معصوم امام کی والدہ ہو گئیں جناب فاطمہ بنت اسد، مگر ان کا وہ مقام نہیں ہے، ان کی نسبت یہ جذبات نہیں، اس کے معلوم یہ ہو کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، نبی کی بیٹی ہیں اس لیے، یا جناب امیر المومنین کی زوجائیں اس لیے، یا حسنین کی والدہ ہیں اس لیے، نہیں علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اس وجہ سے مقام و شرف نہیں ہے، ان نسبتوں کی وجہ سے آپ کا مقام نہیں ہے، بلکہ درحقیقت جناب سیدہ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، تمام طور ان ایثار کے ساتھ، ان قربانیوں کے ساتھ جو آپ کی زندگی میں آپ نے مختلف تذکروں کے اندر سنا، وہ آپ کا ذاتی اخلاق و کردار و شرف و قربانی و ایثار وہ سبب بنا ہے کہ اللہ کے رسول بھی آپ کا احترام کریں، جناب امیر المومنین بھی آپ کے کف قرار پائیں، اور حسنین جیسی اور بقیہ معصوم فرزند آپ کی اولاد قرار پائیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اچھا، وہ جو کردار ہے، وہ جو آپ کا اخلاق ہے، اس کو اگر ہم علمی زبان میں اب بیان کرنا چاہیں تو وہ اقدار الہی ہیں، وہ معیارات ہیں، اصول ہیں زندگی کے، جو اللہ نے پسند کیے اور جن اصول اور اقدار کے مطابق اللہ نے چاہا کہ ایک انسان زندگی گزارے، اور اگر صنف نازک سے ہے تو مختلف رشتوں میں اس کی زندگی کے اندر یہ معیار ہونا چاہیے، یہ اصول ہونا چاہیے، ان اصول و قوانین اور معیارات پہ جناب سیدہ کی ذات کمال پہ نظر آتی ہے۔ اس کمال کے درجے پہ نہ جناب مریم نظر آتی ہیں، نہ جناب آسیہ نظر آتی ہیں، نہ جناب خدیجہ کبریٰ نظر آتی ہیں، جس کمال کے درجے پہ ان اصول اور اقدار الہی کے حوالے سے جناب سیدہ کی ذات نظر آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب خدیجہ کے پاس بھی کنیزیں ہیں، جناب خدیجہ پاس بھی کنیزیں تھیں، غلام تھے، مگر جناب سیدہ کے گھر کا ماحول کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، داخل ہوئے گھر میں اللہ کے رسول، دیکھا فضہ ادھر سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں، اور سیدہ آغوش میں حسین لیٹے ہوئے اور چکی پیس رہی ہیں، دستہ خونی ہوا ہوا ہے، ہاتھ کے چھالے پھوٹ گئے ہیں، مگر فاطمہ یہ فضہ موجود تھی نا، اس کو دے دیتی ہیں کام، اس کو اٹھا دیتی، کہا نہیں بابا، آج اس کے آرام کرنے کا دن ہے، میرے کام کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، کوئی گھرانہ ایسا لائیے کہ جہاں پر ایک کنیز کی نسبت کبھی یہ روش رہی ہو کہ تقسیم کار بھی کیا ہوا ہے کہ فضا کو کیا کیا کام کرنا ہے، مجھے کیا کیا کام کرنا ہے، فضا نے باہر کے کام لے لیے، گھر کے کام جناب سیدہ کے، کچھ کام گھر کے فضا کے حوالے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ بھی تو طے ہو چکا ہے کہ اے فضا، تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اسے اپنا جیسا انسان سمجھنا، کنید ہے مگر ہے تو انسان، کام کر کے وہ بھی تھکتی ہے، اسے بھی آرام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، لہذا حقوق کی پاسداری کرنے میں، انسانی اقدار، الہی اقدار کو حاکم بنانے میں جناب سیدہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر نظر نہیں آتا، جہاں پہ کنید سو رہی ہو اور گھر کی مالکن وہ اس حال میں کہ ہاتھ کے چھالے پھوٹے ہوئے ہیں، پھر بھی چکی چلا رہی ہیں، اس لیے کہ حق بنتا ہے، تقسیم کار بھی ہوا ہوا ہے، تقسیم اوقات بھی ہوا ہوا ہے، لہٰذا اس کا وقت آرام کرنے کا ہے بابا جان، اور میرے کام کرنے کا، کل میرے آرام کرنے کا دن ہے اور اس کے کام کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں وہ اقدار، شخصیت اقدار سے بنتی ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر محض نسبتوں پہ کوئی افتخار کر رہا ہو، میں سید، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بھائی، میں فلاں پوسٹ پر، یہ باعث افتخار نہیں ہے۔ بات یہ جب معاملہ ہو، جب معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ مختلف نوعیت کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر وہ معاملہ بتائے گا کہ میں کتنا انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی گوشت پوشت کے لحاظ سے بڑا گورا چٹا ہو، مگر اس کا دل کالا کہا جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب ثروت و صاحب حیثیت ہو، مگر لوگ اس پہ نفرین کرتے ہوں۔ بڑی مثالیں آپ کے یہاں موجود ہیں چاروں طرف، انسان مطلوب ہے۔ یہ نسبتیں، یہ حیثیتیں فرضی ہیں، اعتباری ہیں، یہ ختم ہو جانی ہیں، اصل انسان کا باطن ہے، اور اس باطن کے اعتبار سے جناب سیدہ کمال کی منزل پہ نظر آتی ہیں۔ نسبتوں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بھی آپ کمال کی منزل پہ، بیٹی ہونے کے ناطے اللہ اکبر، وہ میں نے اللہ کے رسول کا فرمان آپ کے لیے بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہا، یہ ایک بیٹی ہے، اور ہمسر ہیں تو ایسی ہمسر ہیں کہ
جناب امیر المومنین فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو آپ نے دوسرے دن تھا شادی کا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی عبادت و بندگی میں فاطمہ سے بہتر کوئی میرا شریک حیات نہیں ہو سکتا، اللہ کی بندگی اور اطاعت میں، میری خدمت میں نہیں، نہیں اللہ کی بندگی اور اطاعت میں فاطمہ سے بہتر کوئی شریک حیات نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بچوں کو دیکھا جائے تو بچے تو خود جیتی جاگتی مجسم گواہی ہیں کہ ماں کیسی ہیں، اللہ اکبر، قربان جائیں۔ جناب سیدہ کی نسبتیں بھی دیکھیں تو ان نسبتوں کے حوالے سے بھی آپ کا شرف آیا ہے، اور آپ کے معاملات دیکھیں تو اس معاملات کے حوالے سے بھی، حضور کی تکالیف میں بھی شریک ہیں، مولا امیر المومنین کی تکالیف میں شریک ہیں، اور پھر اپنے بچے بھی اسلام کی بقا کے لیے، اگر رسالت کو ضرورت پڑی تو جناب سیدہ موجود، امامت کو ضرورت پڑی، خلافت کو ضرورت پڑی تو دفاع ولایت میں جناب سیدہ کس قدر تکلیفیں سہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور دین کو ضرورت پڑی تو سیدہ کی آغوش کے پالے میدان کربلا میں جناب سیدہ نے اس طرح پرورش دی کہ وہ میدان کربلا کے لیے آمادہ ہو گئے۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ خوزدان محترم، یہ جناب سیدہ کی شخصیت کے معمولی سے کچھ اشارے میں نے کیے جو کہ نہایت ہی ناکافی اور تشنگی کے ساتھ ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ وقت اس حوالے سے بھی کہ اس کی نسبت ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے جناب سیدہ کی نسبت۔ اگر ہم پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ حکم قرآنی جو عرض کر چکا، محبت ہونی چاہیے، محبت جناب سیدہ کی نسبت، مودت جو جناب سیدہ۔ دوسرا ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ اس محبت کا فلسفہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے جس کے بارے میں ذکر کیا، اجمالاً تو اشارہ کر دیا فہو لکم، یہ تمہارے لیے، یعنی ان سے وابستہ ہوگے تو اللہ کی ذات سے، جو میں فیض کہہ رہا تھا، جو میں نے مثال دی آپ کو جو ملے گا ان کے ذریعے سے، وہ کیا ہے فیض؟ وہ فیض ہے دین اسلام، وہ ہیں انسانی اصول، وہ ہیں انسانی اقدار، وہ ہیں نورانی تعلیمات، کہ ان سے وابستہ ہوں گے تو ریئل اسلام ہمیں ملے گا، اگر ان کے دامن کو چھوڑ کے جائیں گے تو آج عالم اسلام آپ کے سامنے ہے، اسلام کے نام پر ہے مگر اصل اسلام ان کے پاس نہیں ہے، محروم رہ گئے۔ مگر جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہے صدیوں بعد بھی، جب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا اہل بیت کی تعلیمات پہ، تو آپ دیکھ لیجئے انقلاب اسلامی بھی سامنے آیا، اور آج پوری دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، جو بیداری پیدا ہوئی ہے، خصوصاً مشرق وسطی کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اور جو اب گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا اسرائیل کے وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ میں امریکہ میں جو اس نے اسپیچ کی، اس میں اپنی شکست کا اقرار اور جمہوری اسلامی کی، یعنی انقلاب اسلامی کی فتح کا اقرار کیا، یعنی اصل اسلام کی، اسلام ناب محمدی کی، خالص وہ اسلام جو حضور لے کر آئے، اس کی فتح کا اعلان کیا۔ وہ اعلان کس طرح کیا؟ جب اس نے یہ الفاظ کہے کہ مشرق وسطی میں ایران کے چار کیپٹل ہیں، دمشق، دمشق، بغداد، بیروت، صنعاء، یہ چار اس نے جو ہے شام کے، عراق کے، لبنان کے اور یمن کے دارالخلافہ کے نام لیے کہ یہ چار ایران کے دارالخلافہ ہیں، ایران کا تو تہران ہے، مگر اسرائیل کا وزیر اعظم یہ اپنی اسپیچ میں کہہ رہا ہے کہ ایران کے مشرق وسطی میں چار کیپٹل ہیں، اس کے معنی یعنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ وہاں بھی انقلاب اسلامی کنٹرول کر رہا ہے، یعنی ان کے معنی یہ کہ وہاں پر بھی جو رائے ہے، جو فکر ہے، جو قدر حاکم ہے، وہ جمہوری اسلامی کی ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ ایران اپنی پالیٹکس میں کامیاب رہا، اور استعماری قوتیں تمام تر اپنی مکاریوں کے باوجود بھی فیل ہو گئیں، ہار گئیں، اور آج اس مشرق وسطی کے اندر اتنے اہم مقامات کے اندر جو ہے وہ جمہوری اسلامی کامیاب ہے، اسلام کامیاب ہے، اصل اسلام کامیاب ہے۔ یہ اصل اسلام آیا کہاں سے؟ یہ خودداری، یہ عزت، یہ شرف، یہ حریت حقیقی معنی میں آئی کہاں سے؟ یہ اہل بیت سے وابستگی کے نتیجے میں، یہ اس گھرانے سے وابستگی کے نتیجے میں ہے۔ اگر اہل بیت سے وابستہ نہیں ہو تو یہ بھی دوسروں کی طرح مردار ہوتے، جیسے آج دنیا میں دوسرے حکمران مردار حکمران حاکم بنے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتی، بلکہ وہ بادشاہ چلی رہی ہوتی، 2500 سالہ بادشاہ جو ہے ابھی اس کے سلسلے چل رہے ہوتے۔ میں یہ جو انقلاب آیا یہ در اہل بیت سے وابستگی کے نتیجے میں آیا، یہ تبدیلی جو آئی، اور یہ جو اس کے اثرات، یہ قربانیاں، یہ 8 سالہ جنگ، اس کی کامیابی، اور آگے بڑھ کے اب بھی آپ دیکھیے کہ مشرق وسطی میں عراق کے اندر جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور ان داعشیوں کو، ان ظالموں صفاقوں کو جب حاصل جہنم کیا جا رہا ہے، اس کو بھی مغربی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے جمہوری اسلامی ایران آگے بڑھ کے 40 کلومیٹر اندر تک ایران جو ہے عراق کے اندر جا کے لڑ رہا ہے کہ کہیں داعشی ایران کی طرف نہ آ جائیں، یعنی شعیب غنی ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، حالانکہ ایران جمہوری اسلامی ایران جو ہے مولا امیر المومنین کے ایک فرمان پہ عمل کر رہا ہے، یعنی اہل بیت سے وابستگی اور ان کی وہ تعلیم جو بستر شہادت میں مولا المومنین نے فرمایا تھا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، مظلوم کے یاور و مددگار رہنا اور ظالم کے سرسخت دشمن رہنا. غزہ کے مسلمان شیعہ نہیں ہیں مگر مظلوم ہیں، اور مولا امیر المومنین کی تعلیم یہ ہے کہ ان مظلوموں کے یاور و مددگار رہنا، لہذا ان کی بھی مدد کی اور آج بھی جو ہے وہ مظلوموں کی مدد کی جا رہی ہے، اور جس علاقے میں مدد کی جا رہی ہے وہ سارے اہل سنت نشین ہیں، اہل سنت برادران ہیں، وہاں آگے بڑھ کے ان کی مدد کی جا رہی ہے. ایران کو اپنی سرحدوں کے حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو علل اعلان کہتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، یہ استعمار آج کی جرت نہیں کر سکتا، اور واقعی جرت نہیں کی. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ابھی مذاکرات کا اثر کیا ہوا، کس لب الحجے پہ اتر کے مجبور ہو گئے، پابندیاں لگائیں، اقتصادی ہار گئے، یہ سارے جو فیوزات و برکات ہیں یہ وہی ہیں. فہو لکم قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، پیغمبر کہہ دیجئے جو اجر رسالت کے موقع پہ ہم نے تم سے تقاضا کیا، یعنی قرابت داروں سے مودت رکھنا یہ تمہارے لیے ہے، قرابت داروں سے مودت رکھی، اہل بیت سے مودت رکھی، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، تو آج دیکھیے کیا شرف ملا اور کیا عزت و آبرو دنیا کے اندر مل رہی ہے. یہ اہل بیت سے وابستگی کا نتیجہ ہے، اور اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی اس دین کو بچانے کے لیے. حسن اگر آپ ان قربانیوں کو دیکھیں تو محور جناب سیدہ کی ذات نظر آتی ہے، یہ جناب سیدہ کی ذات ہے کہ جو محور ہیں ان قربانیوں کا. اسی طرح جو اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا جو حق بنتا ہے، ایک تو محبت مودت رکھیں ہم، دوسرے اس کے فلسفے کو سمجھیں، اور تیسرے یہ کہ ہم جناب سیدہ کی یاد کو زندہ رکھیں، یعنی غافل نہ ہوں. ابھی رہبر نے بھی اسپیچ کی، عید نوروز آ گئی، عید نوروز اتفاق سے ان ایام میں آئی ہے کہ جب وہ جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہے، رہبر نے بھی ابھی اسپیچ میں کہا، اور بھی دیگر علماء نے اپنے خطابات میں یہی بات کہی ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو جو جناب سیدہ کی نسبت جو ہے وہ کوئی توہین محسوس کی جائے، آپ کی عزاداری جو ہے ان عزا کے ایام جو ہیں ان کا جو ایک احترام ہے وہ متاثر ہو. یعنی عید نوروز آئی ہے، ٹھیک ہے ایرانیوں کی ایک نیشنل عید ہے، بہت پرانی عید ہے وہ مناتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی حکم یہ دیا اور تقاضا یہ کیا گیا کہ کیونکہ جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں لہذا خیال رکھا جائے، اور وہ ملت الحمدللہ اس چیز کے حوالے سے خوب سمجھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے. مجھے یاد ہے امام خمینی جب زندہ تھے اور یہی ایام تھے، آپ بی بی کے ایام فاطمیہ تھے، تہران کی سڑکوں پہ انٹرویو لیا جا رہا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سلمان رشدی کا فتویٰ آ چکا تھا، اس کے بھی بات کی بات ہے. تو انٹرویو لیتے ہوئے، وہ انٹرویو لیا ہوگا ایک رپورٹر نے، وہ پھر جب نش ہوا تو اس نش ہونے کے موقع پہ یہ دیکھا گیا کہ ایک تہران کی سڑک پہ ایک عورت سے پوچھا گیا کہ جناب یہ تمہارا خواتین کے لیے آج کیا جو ہے وہ کہتی ہو اسوہ حسنہ، جو ایک الگو ہونا چاہیے، وہ کیا کون ہونا چاہیے. تو اس زمانے میں جمہوری اسلامی کے چینل سے ایک سیریل آتا تھا اوشین کے نام سے، اوشین ایک جاپانی سیریل تھا، ایک ایسی مڈل گھرانے کی ایک عورت جو حالات کا شکار ہوئی، بڑی قربانیاں دی، بڑی محنت کی، تانے جملے برداشت کیے، سسرال کے بھی در کے بھی تکالیف برداشت کی، کام کیا، محنت کی، وہ سیریل ہے پوری، اور وہ نے 1 کروڑ میں جاپان سے ایران نے لی تھی، اور اس کو صاف ستھرا کر کے جب ایران نے اپنے یہاں نشر کیا تھا تو وہ 1.5 کروڑ کی جاپان نے واپس ان سے لی تھی. کہا کہ ہم نے بنائی ہے مگر آپ نے اس کو جس طرح بنایا ہے تو معاشرہ ساز ہو گئی ہے، پہلے تو معاشرے کا بگاڑ بھی اس میں موجود تھا مگر آپ نے اس کو ایسا کر دیا کہ معاشرہ ساز ہو گئی ہے. وہ متاثر ہوئے اس کام سے، تو وہ بڑا متاثر کن سیریل تھی، کریکٹر ایسا تھا. تو اس عورت نے اس سڑک پہ چلتے ہوئے انٹرویو دیتے ہوئے سوال کے جواب میں کہا کہ واللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی خواتین کو اوشین کو اپنا الگو آئیڈیل بنانا چاہیے. جیسے یہ بات نشر ہوئی، امام خمینی اپنی یاد میں بڑی نظر رکھتے تھے میڈیا پہ، یہ نشر ہوئی اور اسی وقت امام خمینی نے فوراً حکم دیا کہ یہ عورت یہ واجب القتل ہے جس نے یہ جملے جس نے توہین کی جناب ایام فاطمیہ، انٹرویو لینے والا بھی جناب سیدہ کے ایام کی مناسبت انٹرویو لے رہا ہے، اور تم جو الگو اور حسنہ قیامت تک کے لیے جناب سیدہ کی ذات ہے خواتین کے لیے، اور تم بجائے اس کے جناب سیدہ کے حوالے ذکر کرو، تم صریحاً ایام فاطمیہ میں ایک ڈرامہ سیریل کے کریکٹر کو تم جو الگو آئیڈیل بنا رہی ہو، تمام یعنی تم رخ موڑ رہی ہو جناب سیدہ سے ہٹا کے کسی اور سمت میں لگا رہی ہو، یہ جسارت تھی، توہین تھی، امام خمینی نے فتویٰ جو صادر کیا، اور باقاعدہ وہ افراد جو عمدن اس کی نشر کرنے میں شریک رہے ان کے لیے بھی یہ اس حوالے سے صدا کا تعین ہوا، ایک بڑا ایک مسئلہ بنا وہ، اور اس میں بھی جو بیچ میں افراد تھے انہوں نے عذر خواہی کی کہ ہم نے سنا بھی نہیں اور ہم بس غفلت میں رہے، اور یہ تو نشر ہونے کے بعد ہم نے اتنی توجہ نہیں دی کہ یہ جملہ اس نے کہا ہوگا، تھوڑا سا دیکھا اور اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تھا، بہرحال وہ ایک مسئلہ تھا۔ تو امام خمینی اتنا بھی برداشت کی جناب سیدہ کی ذات کی نسبت اتنی یہ بھی توہین ہے کہ آپ بی بی کے ہوتے ہوئے اپنی خواتین کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے کسی اور کو آئیڈیل بنائیں، یعنی آج بھی اگر ہم اپنی بچیوں کو کوئی اور آئیڈیل دیں گے تو یہ جناب سیدہ کی نسبت، جناب سیدہ ہیں بس۔ اس وقت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، قیامت تک اللہ کے رسول اسوۃ حسنہ ہیں، اور من ہے سے خاتون کے اگر کوئی اسوۃ حسنہ ہے خواتین کے لیے تو وہ جو جناب سیدہ کی ذات کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، ایک اسوۃ کامل، ایک کامل نمونہ، یا پھر آپ کی سیرت کے مجسم نمونہ اگر کوئی ہے جناب سیدہ کی سیرت کا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، جو قدم قدم پہ جو ہے آپ نے اپنی مادر گرامی کی تربیت اور اس تعلیم کا ثبوت دیا ہے، اور دین مبین اسلام کے دفاع میں وہی کردار ادا کیا ہے جو جناب سیدہ نے ادا کیا۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ ایک تو یہ تھا کہ یاد رکھی جناب سیدہ کی، دوسرے یہ تھا کہ جناب سیدہ کی نام کو، یہ ایک الحمدللہ آج ہے ہمارے یہاں کچھ گھروں میں ایسا ہوتا کہ نہیں ہو پاتا، کم از کم بیٹی اگر اللہ دی، جیسے حضور نے فرمایا کسی کو اللہ بیٹے دے، حتیٰ کہ چار بیٹے دے اور اس نے کسی ایک کا نام بھی اگر میرے نام پہ نہیں رکھا تو اس نے گویا مجھ پر ظلم کیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یعنی نام اللہ کے رسول فرمایا کہ میرا نام، یعنی اگر چار بیٹے ہو گئے، پہلے کا نہیں رکھا، دوسرے کا نہیں رکھا، تیسرے کا، چوتھے کا بھی نام نہیں رکھا، تو حضور یہاں پہ فرماتے کہ یہ شخص میری نسبت ظالم ہے، جو اللہ کے رسول کی نسبت ظالم ہو۔ بالکل اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام جو ہے، یہ آپ دیکھیں نا کہ مولا امام حسین نے اپنی بچیوں کا نام سب فاطمہ، اور سارے بیٹے علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، ہمارے بھائی یہ تو چچا کے بیٹے کا نام علی ہے اس لیے علی نہیں رکھ رہے کہ جی چچا کے بیٹے کا نام علی ہے، ارے کیا ہو گیا کہ چچا کے بیٹے کا نام علی ہے، مولا امام حسین نے تو تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا، توجہ کیا آپ نے، اس طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام اس میں مبارک آپ کا، جب اللہ بیٹی دے تو حکم ہے کہ نام رکھے، تو نام رکھنے بعد فرمایا کہ اگر بیٹی نام رکھو تو یہاں تک سفارش کی گئی کہ پھر اسے ڈانٹو نہیں، اسے تر شروع سے بات نہ کرو، سخت لہجے میں بات نہ کرو، اگر نام فاطمہ، اس نام کا اتنا احترام ہے کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کا، تمہارا نطفہ ہے، تمہاری اولاد ہے، مگر تم نے اگر نام اس کا فاطمہ رکھا ہے تو پھر اس بیٹی کی نسبت تمہارا لب و لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایک نام گزار، اس نام کو زندہ رکھیں اپنے گھرانے میں، زیادہ زیادہ جناب سیدہ کے نام اور نام اور آپ کے القابات سے جو آپ کی یاد دلاتے ہیں وہ نام رکھے جائیں، تاکہ جتنا ہم یہ زیادہ زیادہ یہ نام سنیں، اس نام کو اس یاد سے سننا خود ایک عبادت ہے، جناب سیدہ کے نام کو سننا، آپ کی یاد کرنا اس کو سن کے، یہ خود ایک قسم کی عبادت ہے۔ اور دوسرے شباہت پیدا کرنا، یعنی اپنے بچوں کو وہ آداب سکھانا، بچیوں کو بالخصوص کہ جو جناب سیدہ کے ہیں، میں خصوصاً خواتین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مگر جناب سیدہ کی ذات صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، ہاں خاتون ہونے کے ناطے جو مخصوص خواتین کا کردار، مطلب بیٹی کا عنوان جو ہے وہ بیٹی کیسی ہے، وہ تو خواتین کے لیے، ایک بیٹی ایک عورت ہی ہو سکتی ہے، ایک بیوی ایک عورت ہی ہو سکتی ہے، ایک ماں ایک عورت ہی ہو سکتی ہے، ان رشتوں کے اعتبار سے جو آپ کا کردار ہے وہ خواتین کے لیے اسوۃ حسنہ ہے، مگر ایک عبادت گزار کی حیثیت سے، ایک دعا گو کی حیثیت سے، ایک مدافع ولایت کی حیثیت سے، اب یہ خواتین سے مخصوص نہیں ہے، ہمسایوں کے لیے دعا کرنا، اب چاہے مرد ہو یا عورت، یہ سیرت جناب سیدہ کی ہم سب اپنا سکتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے انہیں اعلیٰ اقدار یا خدا کی بارگاہ میں عبادت، راز و نیاز کرنا، یہ سب جو ہے یہ مخصوص نہیں ہے خواتین سے، یہ سیرت جناب سیدہ کی ہمارے لیے بھی، یعنی من ایسے انسان یا من ایسے عبد خدا جو آپ کی سیرت ہے، وہ مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں، وہ سب کے لیے اسوہ ہے، اور جو خاص آپ کی سیرت ہے خواتین کے حوالے سے، اس میں یقین ہم اپنی بیٹیوں کو، ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم دیں کہ انہیں بتائیں کہ دیکھو جناب سیدہ کی یہ روش تھی، جناب سیدہ کا یہ اخلاق تھا، جناب سیدہ کا یہ سلوک تھا، مختلف جو واقعات سنا کرتے ہیں، یا آپ کے جو روش تربیت کے حوالے سے اپنی اولاد کی، یا شوہرداری کے حوالے سے جو آپ کا کردار رہا، کہ جناب سیدہ نے کبھی اپنے شوہر نامدار کو ज़रा, यानी वालदैन तरबियत देते हुए अपनी बच्चियों को ही बताएं अगले घर में भेजने से पहले, उन्हें रुख्सत करने से पहले बता दें कि देखो जिसके घर में जा रही हो अप डाउन हो सकता है ज़िंदगी के अंदर, कभी खुदा दे के आजमाता है कभी खुदा ले के आजमाता है, खुदा की तरफ से आजमाइश होती हैं। लिहाजा कभी शौहर से ऐसा तकाजा ना करना कि जो वो किसी मुश्किल में फंस जाए या सख्ती में गिरफ्तार हो जाए। जनाब सैयदा की सीरत बयान करें, बताएं कि जनाब सैयदा ने जनाब अमीर मोमिनीन के साथ जो ज़िंदगी गुजारी उसमें आपकी क्या रविश रही थी। अल्लाह अकबर, अमीर मोमिनीन खुद भी सवाल किया करते थे मगर मजाल है कभी जनाब सैयदा ने जनाब अमीर मोमिनीन से कोई तकाजा किया या सवाल किया हो। हत्ता अपने दुख और तकालीफ को सख्तियों को मौला अमीर मोमिनीन से बयान नहीं किया करती थी, मौला अमीर मोमिनीन की जो सख्तियाँ थी तकालीफ थी उन पर गितार और कतार गिरिया किया करती थी, उनके गम में घुला करती थी। ये जनाब सैयदा का बेअनवान एक जौजा के आपका किरदार रहा, यानी अपनी बच्चियों को हम जनाब सैयदा की सीरत के और अखलाक के हवाले से नमूने बयान करके उनकी परवरिश इस अंदाज में करें कि वो शबाहत पैदा करें उस अखलाक व किरदार की, यानी वो अखलाक व किरदार का कमाल तो नहीं मिल सकता उन्हें यकीनन, मगर उसकी एक शबाहत पैदा हो सकती है, रविश और खत और समत उनकी वही हो सकती है जो जनाब सैयदा की है। ये एक हमारे लिए जिम्मेदारी है, इसके अलावा वफादारी एक हम पर जिम्मेदारी है, जनाब सैयदा की निस्बत हमें वफादार होना चाहिए, यानी जनाब सैयदा ने जो पैगाम जो किरदार छोड़ा जिस यानी में एक इजमाली सा इशारा हुआ है कि विलायत का दिफा करना दीन का दिफा करना वो सब का सब, यह नमाज के हवाले से जो हमारी जो मोहब्बत है जो तकाजा है जो हमें शफात की उम्मीद है तो उसके भी तकाजे हमसे भी हैं कि हम भी वफा का सबूत दें, हम साबित करें कि हम शियाने अहले बैत हैं, हम जनाब सैयदा से मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत के तकाजों को पूरा करने वाले, जो जिम्मेदारियाँ हमारी दीन की नस्बत बनती हैं हमें निभाने वाले जनाब सैयदा तो इशार और क़ुरबानी का पैकर हैं। आपने तो अपनी ज़िंदगी भी और अपने औलाद की ज़िंदगी भी सब का सब दीन मुबीन इस्लाम पर क़ुरबान कर दिया, हम क्या कर रहे हैं। तो वफादारी का तकाज़ा है जनाब सैयदा से वफादारी का सबूत देते हुए हम भी अपने आप को क़ुरबानियों के लिए आमादा और तैयार करें, इसी तरह जनाब सैयदा की खुशनूदी के हुसूल के लिए कोशिश करें। खूब अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह हो सकता है कि हम अपनी शादी भी या बच्चों की जब करें तो मिक्स गैदरिंग हो, ख़वातीन बेहिजाब ले घर देंगे जहाँ शादी का मौका आया बेहतरीन सादात भी, मैं बात की और की नहीं करता, जो सैयद देखने में बड़ा ज़ोर शोर से लिखते हैं वो भी अपनी बीवी को बेटियों को बना के संवार के सजा के मलाए आम में लेकर आते हैं, हज़ारों सैकड़ों गंदी निगाहों के सामने लेकर आते हैं संवार के बाकायदा, और फिर लेके जाके एक ऐसी महफिल में ले जाके सबके लिए रख देते हैं सामने के, वो जनाब लगते नहीं है नाम उस, यानी मैं आप इसमें बता दें इशारा काफ़ी है, बस गैरतमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है। ऐसे मौके पर पता चलता है कि गैरत कितनी इस कौम के अंदर, पता चलता है कि जिसकी नामूस इस हाल में निकल आई उसके मर्द की गैरत क्या है, और फिर किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं होती ऐसी शादियों में शिरकत करके, और फिर कहते बीबी हमारी जो है वो शफात भी करें, और फिर कहते भी अल अजल असा असा, अजीब तजाद है, दीन के ख़िलाफ़ अमल कर रहे हो, दीन को पामाल कर रहे हो, दीन का मजाक उड़ा रहे हो, और फिर कह रहे हो अलजल अलजल, किसके खिलाफ अलजल, अपने खिलाफ अजल आ गए तो सबसे पहले तुम ही से निपटेंगे। वो दुआ पढ़े तो इस दुआ में क्या कहते हैं, दुनिया फसाद से भर जाएगी जब, और आगे आगे आप इस्लाह फरमाएंगे, इस्लाह किसकी फरमाएंगे, कजी कहाँ पैदा हुई होगी, वो तमाम उमूर जरा आप दुआ नदबा के जुमलात को ज़रा गौर तो कीजिए, उसमें आधे से ज़्यादा उमूर वो सारे वो हैं जो आज हमारे अंदर मौजूद हैं। इमाम आ गए तो क्या वो सिफ्ते जाफर मरूम शहीद के अल्लाह दर्जात बुलंद करे उन्हें इसी जाने तो क्या बुला तो रहे हो, मगर आ गए तो फिर क्या होगा, आमादगी है तैयारी है नहीं, आमादगी तैयारी कोई आमादगी तैयारी दूर की बात, हम तो अपोजिट साइड में जा रहे हैं, हम तो पामाली दीन की कर रहे हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं हम दीन के ऊपर, हमारा तो मिजाज ही है खुल्लम खुल्ला एहतमाम के साथ पूरी जरक बरकी के साथ। जनाब सैयदा की चादर की बात तो करते हैं मगर चादर जनाब सैयदा हमें कहाँ नज़र आ रही है, खुश नसीब है वो घराने जहाँ पर हिजाब की हिफाजत की जाती है, जहाँ जो है वो दीन की अकदार की हिफाजत की जाती है, इंशाल्लाह आपके घराने सब के सब वो होंगे जहाँ दीन के अकदार की और इन तमाम आला जिन्हें कहा जाए औसाफ की जो है वो हिफाजत की जाती होगी, वाला आप उमूमन देखिए कि दीन पामाल हो रहा है। तो एक तकाजा ही है जनाब सैयदा से वापसगी का आपसे मोहब्बत का कि हम जहाँ आपसे वफादारी का सबूत दें वहाँ पर इस हवाले से भी हम जो है वो तवज्जो रखें कि हमने उन तमाम अकदार को जो अहले बैत से हमें मिली हमने ज़िंदा रखा है नहीं रखा, कि जनाब सैयदा उसी में शाद होंगी उसी में खुश होंगी। मिक्स कहते होती मौलाना अंदर नहीं आते जी, वो पार्टीशन कराइए फिर निकाह पढ़ाएंगे, और जब मौलाना नहीं आ सकते तो मौला कैसे अंदर आएंगे, हमारी तकरीबें ऐसी हैं ही नहीं जिसमें मौला है, हमारी तकारीब ऐसी हैं ही नहीं अब कि जहाँ बीबी तशरीफ़ लाएँ, इसके माना क्या वो नहीं ला रही तो क्यों नहीं ला रही, खुश हैं نہیں وہ اس لیے کہ ناراض ہیں، اور جو بی بی کو ناراض کرے، جو مولا کو ناراض کرے، تو برعکس ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں شاد کریں، ہم انہیں خوش کریں، اپنے اعمال سے ان کو شاد کریں، ہماری وجہ سے وہ شاد و خوش ہو، نہ کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور حیف ہے کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں، ہم ایسے عمال انجام دیں. تو جناب سیدہ کی نسبت ایک ہماری ذمہ داری یہ بنتی کہ ہم بی بی کے دل کو شاد کریں، کہ امت نے بی بی کا دل بڑا دکھایا ہے. لہذا کم از کم جنہیں چاہت کا دعویٰ ہے، جو کہتے ہیں ہم چاہنے والے ہیں، ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انہیں اشاعت کریں. اسی طرح اطاعت ہے، اگر بی بی کے چاہنے والے ہیں، مودت فی القربیٰ کا ایک تقاضا ہے کہ ان کی اطاعت کریں. جو بی بی کے فرامین، میں اب نقل نہیں کرتا، آپ کے سامنے مختلف حوالے سے فرامین موجود ہیں، نماز کے حوالے سے فرامین موجود ہیں اور دیگر عبادات کے حوالے سے موجود ہیں. اطاعت سب سے پہلے دیکھیں، المیہ اہل بیت کے یہ رائے کہ انہیں اطاعت گزار کم ملے ہیں. صفین کے میدان میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہارے جیسے 10 دے کے اس کا ایک لینے کو تیار ہوں، شام کے لشکر کا. وہ امام باطل رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں، تم امام برحق رکھتے ہوئے اطاعت نہیں کرتے. عدم اطاعت، امام حسن کو بھی ایسے لوگوں کا سامنا پڑا، یعنی امام حسین کو معروف 72 کہے جاتے ہیں، وائلہ 100 سے زیادہ شہید ہیں، اور دیگر سب ملا کے 150 کے قریب اگر یہ جو تعداد بنتی ہے، یعنی مولا کو یہ 150 افراد کی کیا تعداد ہے؟ آج کتنے شیعہ دنیا کے اندر، میں کربلا میں مولا کو 150 مل گئے، میں وہ 150 بھی ایسے تھے کہ اتنی تعداد کے اوپر مولا کہہ رہے ہیں مجھے ایسے اصحاب ملے جیسے میرے نانا رسول خدا کو بھی نہیں ملے. اب اندازہ لگائیں فقدان کا، کس قدر فقدان تھا اطاعت گزار چاہنے والوں کا، کہ اتنی سی تعداد مولا کو کربلا مل گئی، مولا خوش ہو گئے، مولا فرما رہے مجھے اتنے ملے ہیں، ایسے اصحاب ملے کہ میرے نانا کو بھی نہیں ملے. توجہ فرمائیں، آپ نے اطاعت گزاری کتنی طلب ہے اہل بیت کی، اطاعت گزار. اگر اطاعت گزار ہوں تو مشکل ہی حال ہے. چھٹے امام سے جب قیام کے لیے کہا گیا مولا قیام کیوں نہیں کرتے، تو مولا نے یہی فرمایا تھا، تنور میں جانے کا حکم دیا تھا، تو وہ سیل خراسانی تو نہیں گیا. ہارون مکی آ رہے تھے، ان سے کہا وہ چلے گئے. جب سیل نے جا کے جھانک کے دیکھا، دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت مولا نے پوچھا سیل یہ بتاؤ جو تم کہتے 100,000 شمشیریں خراسان میں آپ کے حکم کی منتظر ہیں، مولا قیام کیجئے. مولا نے پوچھا ایسے کتنے؟ کہا مولا مجھ سمیت ایسا ایک بھی نہیں ہے. تو حضرت نے اس وقت فرمایا تھا خدا کی قسم اگر 6-7 بھی ایسے ہوتے تو میں قیام کرتا. یعنی اطاعت گزار کے جو کہیں کہ تنور میں جاؤ تو چلے جاؤ بس، جیسے ہارون مکی نارائل اتار کے چلے گئے، بس کچھ نہیں پوچھا مولا کیوں چلا جاؤں، دیکھتے ہیں تنور میں. اہل بیت کو، اس گھرانے کو اطاعت گزار نہیں ملے. خوب محبت اہل بیت کا، بالخصوص جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس محبت کا جناب سیدہ کی نسبت جو ہم ارادت و محبت رکھتے ہیں، جو مودت رکھتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اطاعت پر آمادہ و تیار کریں، اور ایسی نسل پروان چڑھائیں کہ جو اہل بیت کی اطاعت گزار بنے. اچھا، اطاعت گزار بنانے کے لیے ماحول بھی پھر دیں انہیں اطاعت گزاری کا، یہ نہ ہو کہ اطاعت گزاری کا کہیں تو صحیح اور ماحول انہیں دے کسی اور سمت کا، نہیں، پھر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے ایسا ماحول بھی دیں. درود پڑھی پر محمد و آل محمد. اسی طرح ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں کہ غم و شادی میں ہم کے ساتھ شریک رہیں، یعنی جس میں یہ شاد ہیں ہم اس میں شاد ہوں، اور جس میں یہ غمگین ہیں وہ چیز بھی ہمارے لیے باعث غم و اندو ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جس میں اہل بیت غم و اندو کا شکار ہیں، ہم وہاں اپنے نفس، ہمارا نفس ہمیں ادھر شاد کر رہا ہو، خوش کر رہا ہو، اور جہاں پر وہ شاد ہیں وہاں پر ہم جو ہے وہ غم و اندو میں مبتلا ہو جائیں. نہیں، اب یہ بڑا ایک موضوع ہے پورا، میں اس پہ اب بات نہیں کرتا کہ کہاں پر اس بحث کو اگر کھولنا چاہیں تو بڑی کھل سکتی ہے، مگر آپ کے ان ماشاء اللہ جو افکار جو آمادہ ہے ہمیشہ سنا کرتے ہیں آپ، تو آپ کی ان افکار سے امید رکھتے ہوئے کہ آپ انشاءاللہ ان مطالب پہ غور کریں گے کہ دیکھیں کہ اہل بیت کہاں شاد ہوتے ہیں، کس اخلاق میں شاد ہیں، کس کردار میں شاد ہیں، یعنی وہ کہاں پہ خوش ہوتے ہیں. بس ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں تو پھر ہم بھی وہیں شاد ہوں گے، خوش ہوں گے جہاں پہ اہل بیت شاد و خوش ہوتے ہیں. جن باتوں سے، جن امور سے، جن معاملات سے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی باعث خوشی ہوں گے، اور جہاں پہ وہ غم و اندو میں مبتلا ہوتے ہیں ہم بھی وہیں غم و اندو میں مبتلا ہوں گے. یہ ان سے وابستگی کی ایک علامت ہوگی. جنت مشتاق ہے ایسے لوگوں کی. جنت ابتدا میں تو کہتے ہیں کہ جنت مشتاق ہے اہل بیت، جب پوچھا گیا تو جنت نے کہا تھا میں کس قدر مشتاق ہوں علی کی اور فاطمہ کی اور حسن اور حسین کی. کہ جنت کے الفاظ نقل کیے، جنت کو اگر گویا ہو تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں کس قدر شوق رکھتی ہوں، با شوقا، میں کس قدر مشتاق ہوں علی کی اور فاطمہ کی اور حسن حسین کی، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں یقیناً جنت پھر ان کی بھی مشتاق ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے جنت ان کی بھی مشتاق ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، اور جنت آمادہ اور دلہن کی طرح کہتے ہیں، مثال جاتی ہے کہ دلہن جیسے حجلے میں تیار آمادہ منتظر بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اب آئے گا، اس کی ذہن میں صرف ایک ہی ہوتا ہے، اس وقت ایک ہی کی اہمیت ہوتی ہے، اس کا جو خاوند، اس کا شوہر، ہم سر جس کے نکاح میں ہوا بھائی، یہ بس حجلے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے جنت متقین کی منتظر ہوتی ہے، جنت صرف متقیوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور مولا امیر المومنین اور اہل بیت کا یہ گھرانہ امام المتقین ہے، متقین گھرانوں سے وابستہ ہیں۔ لہذا تقاضا ہے اس وابستگی کا کہ ہم اپنے آپ کو پرہیزگاری کی جانب لے کر آئیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنا گناہ سے بچائیں گے اتنا اہل بیت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جتنا گناہ ہماری زندگی میں عام ہوتا جائے گا اتنا ہی خود بخود اہل بیت اور ہمارے درمیان حجاب بڑھتا چلا جائے گا، فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ خدا نہ کرے کہ ذرہ برابر بھی اہل بیت کی نسبت کسی فاصلے میں اضافہ ہو۔ دعا کریں گے پروردگار ہمیں اہل بیت سے قریب تر فرما۔ ایام ہیں، آئیے مشاہدہ، آپ دیکھیے کہ اسلام جسے ہم نے اپنی زندگی میں اتنا اہم نہیں لیا، تبرکن رکھا ہوا ہے، وسیلہ بس کہ بس آخرت کی منزل پاس ہے، دنیا کے لیے ہم نے اسلام کو نہیں اہمیت دی، دنیا کے فیصلے ہم اپنی مرضی مطابق کرتے ہیں، مگر اہل بیت نے اس اسلام پر کیا کچھ قربان نہیں کر دیا۔ جس بی بی کا تذکرہ ہے یہ ان کی شہادت کے ایام ہیں، کس طرح جناب سیدہ اپنے بابا سے واپس آتی ہیں، جب آخری وقت آیا تو آپ اور میں تو بیان کر دیتے ہیں بس، میں کوئی جناب سیدہ سے پوچھے کہ اپنے بابا کو اس حال میں جب دیکھا تو بی بی کے دل پہ کیا گزری، ابھی اللہ کے رسول موجود ہیں مگر بی بی کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، مولا امیر المومنین بھی گریا فرما رہے ہیں۔ اچھا بال تھا بستر علالت پہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ایک مرتبہ دیکھا، مولا امیر المومنین دیکھا کہ اللہ کے رسول گریا فرما رہے ہیں، پوچھا رسول اللہ آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ علی گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد یہ امت تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول جاتے جاتے اپنے اہل بیت کی نسبت امت کے سلوک اور اس رویے کی نسبت جو آپ دیکھ رہے تھے آپ گریا فرما رہے ہیں۔ آخری وقت میں جناب سیدہ کو قریب بلایا، آپ کے کان میں کچھ فرمایا، آپ زار و قدار رونا شروع ہو گئیں، پھر آپ نے دوبارہ قریب بلا کے کچھ فرمایا تو آپ کے چہرے پر کچھ اطمینان ظاہر ہوا۔ بعد میں کسی نے پوچھا شہزادی آپ سے بابا نے ایسا کیا کہہ دیا پہلے کہ آپ اتنا رونے لگیں، اور پھر کیا فرمایا کہ آپ کے چہرے پہ اطمینان آیا، بی بی نے یہ فرمایا کہ بابا نے پہلے مجھے بلا کر اپنی رحلت کی خبر دی تھی کہ بیٹا میں بہت جلد اب تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، یہ خبر سن کے میں برداشت نہ کر سکی، مگر اس کے بعد بابا نے بلا کے مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ میرے بعد اس امت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، یہ سن کر میں شاد ہو گئی۔ اللہ اکبر، بس عزیزان محترم دل اسی منزل پہ سوچتا ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں، کون سی بیٹی، جو صرف 18 سال کی بیٹی ہے، 18 سال کی بیٹی ہے، اس بیٹی سے پیغمبر خدا یہ فرما رہے ہیں فاطمہ غم نہ کھاؤ، اس امت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اللہ اکبر، کیا وہ پیغمبر یہ نہیں جانتا ہوگا کہ یہ امت میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، جو 18 سال کی عمر میں میری یہ بیٹی مجھ سے آ کر ملے گی، اور اس امت میں سب سے پہلے یعنی ذرا دیر نہیں لگے گی، کچھ انتظار نہیں کرے گی یہ امت، اور عرف عام میں جو کہتے ہیں کہ ابھی کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ بعد رسول افراد امت جناب سیدہ کے اس دروازے پہ کہ جہاں اللہ کے رسول جاتے وقت سفر پہ سب سے آخر میں آ کے خدا حافظی کیا کرتے تھے، اور جب لوٹ کے آتے تھے سب سے پہلے آ کے احوال پرسی و سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے پہ یہ افراد امت آگ لے کر پہنچ گئے۔ اے فاطمہ علی ہمارے حوالے کر دو، سیدہ باد رسول ولی خدا کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی ذات کا نام ہے، اپنے شوہر کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ فاطمہ اب ولی خدا کے دفاع کے لیے پشت در کھڑی ہوئی ہیں، ہرگز نہیں میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ کیا علی کے احسانات کو بھول گئے؟ جناب امیر المومنین کے احسانات گنوا دیے؟ کیا بابا کے فرامین کو بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ مولا کی نسبت اور رسول خدا کے فرامین بیان فرما دیے۔ اللہ اکبر، ظالم پھر بھی باز نہ آئے، کہنے لگے فاطمہ کچھ بھی ہو آج علی کو لے کے جانا ہے، اگر نہیں کرو گی تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کسی نے اہل مدینہ میں سے پوچھا ارے
اس گھر میں نبی کی بیٹی بھی ہے، نبی کے نواسے بھی ہیں، کیا تم پھر بھی گھر کو آگ لگا دو گے؟ کہا اللہ کی قسم، اگر علی کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو گھر والوں سمیت اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ مسمم ارادہ رکھ کے آئے تھے۔ یہ مدینہ الرسول میں امت رسول کے برجستہ افراد ہیں، اور جو آئے ہیں اہل بیت رسول کے دروازے پر، جن کے ارادے یہ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا وقت لگا بدل جانے میں اس زمانے کو۔ جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور پھر جلتے ہوئے دروازے کو جب ٹھوکر مار کے گرانا چاہا، دروازہ اپنی جگہ سے جو اکھڑا تو کچھ اس طرح سے گرا کہ پشتے در کھڑی ہوئی نبی کی بیٹی، ارے ایک مرتبہ در و دیوار کے درمیان اس طرح پہلو سے مضروب ہوئی کہ آپ کی صدا بلند ہوئی، یا بتا درکنی، اے بابا میری مدد کو آئیے۔ پھر ایک مرتبہ اسما کو آواز دی اور فرمایا، اسما مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ارے راہ ولایت کا پہلا شہید محسن جو بطن مادر میں شہید ہوا۔ اور پھر جناب سیدہ نے اسی عالم تکلیف میں دیکھا کہ اشقیا گھر میں داخل ہوئے، ظالموں نے علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچنا شروع کیا، سیدہ نے اپنی تکلیف بھلا دی، ارے آگے بڑھ کے ایک مرتبہ خود کو علی پہ گراتے ہوئے رسی کو پکڑ کے روکنا چاہا، اے ظالموں چھوڑ دو، علی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک شقی نے کہا، اے فاطمہ علی کو لے جانے دو، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ جناب سیدہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں تمہیں ہرگز نہیں لے جانے دوں گی، میں فریاد کروں گی۔ اسی عالم میں ایک ظالم آگے بڑھا، شمشیر نیام سمیت جناب سیدہ کے بازو پہ ماری، ارے اس طرح شمشیر کی ضرب سخت تھی کہ سیدہ پھر علی کو نہ تھام سکی، ظالم علی کو کھینچتے ہوئے لے گئے، نبی کی بیٹی فریاد کرتی رہی۔ اس کے بعد امام حسن فرماتے ہیں، یہ تینوں بچے، چاروں بچے پشتے در کھڑے ہوئے تھے، اپنی ماں سے قریب دیوار سے لگے ہوئے سہمے یہ بچے سارا یہ ظلم و ستم دیکھ رہے تھے۔ مولا حسن فرماتے ہیں، ارے اس کے بعد جب بھی مادر گرامی کو ہم نے نماز میں حالت قنوت میں دیکھا، ارے اممہ کا ایک ہاتھ اٹھتا تھا، دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا پاتی تھی۔ ارے اے ظالمو، یہ فاطمہ کے ہاتھ وہی ہے جو تمہارے لیے دعا کے لیے اٹھا کرتے تھے، تم نے اسی بازو کو شکستہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مگر اس کے باوجود بھی جناب سیدہ نے اپنی تکلیفوں کا تذکرہ مولا سے نہیں کیا۔ بس ادا دارو، آخری منزل ذکر کرنا چاہوں گا، شہادت پڑھنا مقصود نہیں ہے، ایک ایسے پہلو کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کا بیان کر دینا میرے لیے سخت، سننا آپ کے لیے سخت ہے، مگر جو اس منزل سے گزرا ہے اس کی سختی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم نے دل چاہتا ہے ہم جناب سیدہ سے پوچھیں، اے بی بی، یقیناً آپ پر بڑا ظلم ہوا، بی بی آپ کے پہلو پہ دروازہ گرا، آپ کی پسلیاں شکستہ ہوئیں، آپ کا محسن شہید ہوا، بی بی آپ کا بازو شکستہ ہوا، یقیناً بڑی تکلیفیں ہیں، یہ بڑی مصیبتیں ہیں، مگر بی بی ذرا یہ تو بتائیے، آپ تو موجود تھی، ذرا ہمارے لیے بیان تو کیجئے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی۔ ارے علی جیسا غیرت مند انسان موجود تھا، علی کے سامنے فاطمہ کے ساتھ امت یہ سلوک کر رہی تھی، ارے صبر علی کی کتنی سخت منزل تھی، ارے فاتح خیبر کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ جلا دیا جائے، ارے فاطمہ جیسی ہمسر کا پہلو توڑ دیا جائے، اس کا بازو شکستہ کر دیا جائے اور علی کے گلے میں رسی ڈال دی جائے۔ میرا مولا کس صبر کی منزل سے گزر رہا تھا؟ شہزادی آپ نے تو دیکھا ہوگا، اپنے ہمسر کو دیکھا ہوگا، ارے ولی خدا کو دیکھا ہوگا کہ آپ کی مصیبت پہ کس طرح علی صبر سے گزر رہے تھے، اس دین کی بقا کے لیے کس طرح آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار محمد آل محمد کا ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار محمد آل محمد کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بار الہ محمد آل محمد کا محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت
دنیا میں جہاں جہاں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، ظالم و صفا قوت ان کے اعلی کار، درندے جو طرح طرح کی دنیا میں مظالم ڈھا رہے ہیں، حسن عراق کی سرزمین پہ، شام میں، پاکستان میں، بحرین میں اور دیگر علاقوں کے اندر، پروردگارہ ان ظالموں کو، ان ستمگروں کو جلد از جلد ان کے کیفر کردار تک پہنچا. بارالا مجاہدین اسلام جو ان کی سرکوبی کے لیے، ان کی شکست اور ناکامی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں، حسن جو مقامات مقدسہ کا دفاع کر رہے ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما. پروردگارہ تجھ سے محمد علی محمد کی، جنہوں نے خاندان عصمت و طہارت کی نسبت، بالخصوص جنہوں نے اہل بیت کی نسبت، حسن جناب سیدہ کی نسبت ظلم و ستم ڈھایا ہے، وہ پہلا ظالم، دوسرا ظالم، تیسرا ظالم، الا آخر جتنے بھی ایک کے بعد یہ ظالم آتے رہے، بارلا ان کے عذاب میں اور اضافہ فرما. پروردگارہ محبان اہل بیت، عاشقان امامت ولایت کو اہل بیت کی اس محبت کا حق سمجھتے ہوئے ان کی اطاعت کرنے کی اور ان کے اخلاق و کردار کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کو سوار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خواتین کو خصوصاً سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو سمجھنے کی، اسے زیادہ سے زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جواز سب بی بی کا آج کی شب میں، آج کے دن میں، جگہ جگہ مومن مومنات جو مجالس منعقد کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جنہوں نے اس عبادت کا بھی اہتمام کیا، ان جوانوں کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ جواز جو حاضرین ہیں ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جواز سا محمد و آل محمد کا ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے دکھ درد و تکالیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کی ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. جو بات اسیران کربلا کا، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. جو دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے برسر پیکار، انہیں فتح و نصرت عطا فرما. بار الہ جو بات محمد علی محمد کا، تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں عزت کے سچے اصحاب و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دی. روض حشر دامن اہل بیت میں محشور فرما. اللہم تقبل بحق محمد و آل محمد.